ناصريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا أنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بریک میں اثر ختم ہو گیا ہوگا نا پلسرات کا. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں بھی جو بات تھوڑی سی خوف دلانے کی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اگلی آیتوں میں تسلی ہے. یہ جو آخری حصہ تھا اس پہ آپ کو چند روایات سناؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پھر وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں گے ان کو جنت میں داخل کروں گا, نجات دلوا دوں گا, اور جو جہنم میں جائیں گے وہ تو ہے. تو ثم ننجی الذین اتقوا, ابھی چند آیتوں کے بعد بھی جنت کا ذکر آ رہا ہے. تو چند روایتیں کہ جنتی جنت میں کیسے جائیں گے اور کیا حالات ہوں گے. ساتھ ہی یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت میں داخل کرے. مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے روشن اور نورانی ہوں گے. دعا کریں اپنے لیے. نہ وہاں انہیں تھوک آئے گا, نہ ناک آئے گی, نہ پیشاب, نہ بہانا. یعنی ہر ناقابل برداشت چیز وہاں نہیں ہوگی. ان کے برتن اور فرنیچر سونے کے ہوں گے, اور ان کا بخور یعنی وہ لکڑی جو جلائی جاتی ہے خوشبودار اگر ہوگا. ان کے پسینے مشک والے ہوں گے یعنی پسینے سے خوشبو آئے گی. ہر ایک جنتی مرد کی دو بیویاں تو ایسی ہوں گی کہ ان کے جسم کی صفائی سے ان کی پنڈلیوں کی نلی کا گودا تک باہر سے نظر آئے گا. ان سب جنتیوں میں سے نہ تو کسی کو کسی سے کوئی عداوت ہوگی, دشمنی انیمیٹی, نہ بغض, سب ایک دل ہوں گے, کوئی اختلاف آپس میں نہیں ہوگا. صبح و شام اللہ کی تسبیح میں گزاریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید لوگ اس وقت جنت کی ایک نہر کے کنارے جنت کے دروازے کے پاس سرخ رنگ کبو میں ہیں. صبح و شام روزی پہنچائے جاتے ہیں, پر صبح و شام دنیا کے اعتبار سے جس کا پیچھے ذکر ہوا تھا. جنت میں رات نہیں ہوگی, وہاں ہر وقت نور کا سما ہوگا. پردے گر جانے اور دروازے بند ہو جانے سے اہل جنت شام کے وقت کو شام کا کہیں گے, اور اسی طرح پردوں کے ہٹ جانے اور دروازوں کے کھل جانے سے صبح کے وقت کو جان لیں گے. ان کے دروازوں کا کھلنا بند ہونا بھی جنتیوں کے اشاروں اور حکموں پر ہوگا. چاہیں گے اشارہ کریں گے, دروازہ بند ہو جائے, بند ہو جائے گا. ٹچ سسٹم بھی نہیں, اونلی بس اشارہ سسٹم. یہ دروازے بھی اس قدر صاف اور شفاف آئینہ نما ہیں کہ باہر کی چیزیں اندر سے نظر آئیں. چونکہ دنیا میں دن رات کی عادت تھی, اس لیے جو وقت جب چاہیں گے پائیں گے. چونکہ عرب صبح و شام ہی کھانے کے عادی تھے, اس لیے جنتی رزق کا وقت بھی بتایا گیا, اور ورنہ تو جنتی جو چاہیں جب چاہیں موجود پائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی خوبصورت جنت رکھی ہوئی ہے, تو پھر ہم کیا اس کو پانے کے لیے کوشش نہ کریں, محنت نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس گروہ میں رکھنا کہ جس میں جو پل سرات سے خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے اور جنت میں پہنچ جائے. کیونکہ جنت میں ایک قدم بھی آ گیا تب بھی نہیں پتا کہ دوسرا بھی جائے گا کہ نہیں. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں آواز لگاتا ہے کہ آج میں نے کسی کو نہیں معاف کرنا سوائے ایک شخص کے, تو مجھے امید لگتی ہے کہ وہ شخص میں ہوں. لیکن دوسرے لمحے میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے سب کو معاف کر دینا ہے سوائے ایک شخص کے, تب بھی مجھے خوف آتا ہے کہ وہ میں ہی شخص ہوں. تو الایمان بین الخوف والرجم, ایمان بیچ کی چیز کا نام ہے, اس لیے ضرورت ہے اس کی فکر کریں. ایک دعا کچھ بزرگوں سے ملتی ہے, تفسیر ابن کثیر اس کو لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اخرجنی من النار سالما وادخلنی الجنۃ غانما. اے اللہ مجھے جہنم سے صحیح سالم نکال دے اور جنت میں ہنسی خوشی پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائے. اب وہ لوگ جو دنیا میں جب تھے تو کیا سرگرمیاں تھی جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا. آیت 73, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیتیں. کون سی روشن آیتیں؟ جو اس وقت آپ بھی پڑھ رہے ہیں. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, تو یہ کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا, دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, اور کس کی مجلس اچھی ہے. یہاں سے آپ کو ایک دنیا دار کی سوچ دکھے گی. کفار مکہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے, ان کا مذاق اڑاتے, ان پہ طنز کرتے, کہتے دیکھو دنیا میں تو تم اتنے پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہو, چھوٹے چھوٹے تمہارے گھر ہیں, نہ شان و شوکت ہے نہ کوئی تمہارا مقام اور مرتبہ ہے. ہم سردار ہیں, بڑے ہیں, دولت بھی ہے, حسن بھی ہے, تو جب دنیا میں ہم اچھے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آج چند فقیروں اور مسکینوں کو لے کر بیٹھے ہوئے, ایک چھوٹا سا گروہ لے کر, کل ان کو اللہ زیادہ جگہ دے دے. یعنی ظاہر بینی کے ساتھ جب وہ دنیا میں بلال, خباب, ابو فقیہ, عمار, یاسر جیسے مفلس اور کلاش غلاموں کو دیکھتے تو کہتے ہماری شاہی مجلسیں دیکھو, ہماری بیٹھکیں دیکھو, اور اس انداز میں وہ فخر کرتے جیسے سورت کہف میں باغ والے شخص نے اپنے غریب دوست کے سامنے باتیں کی تھی کہ انا اکثر من کا معلوم و ارض نفرا. آئی 34 تیسرا کہاف کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیوں اتنا کرتے ہیں, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, ہم کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں. هُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِئَاءً, جو ان سے کہیں بڑھ کر تھی ساز و سامان اور شان و شوکت میں. ایسے لوگ جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے رہے, کل ان کے لیے جنت کے سارے نظارے نہیں ہوں گے جو بھی ہم سن چکے. اب دیکھیے کہ ان دونوں آیتوں میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے دنیا کا دکھاوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے پاس خیر مقام نہ ہو, اچھا مکان نہ ہو, اچھا گھر نہ ہو, یا اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان روتے دھوتے رہے. لیکن یہاں جو احسن الندیا ہے نا, یہ بیسیکلی ان کی دار الندوہ کی طرف اشارہ ہے. بیٹھک تھی ان کی, وہاں بیٹھتے ٹھٹھے لگاتے, کھاتے پیتے, راگ رنگ کی رہ محفلیں جو تھی وہ وہاں لگاتے. اور اس کے برعکس ایمان والوں کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا, تھا بھی تو وہ سارا اسلام پہ لگ جاتا تھا, اور ان کے دل میں کوئی اس طرح کی چاہت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات جہاں پیش کر کے ہم سب کو سوچنے پہ مائل کیا. آج بھی آپ دیکھیے کہ لوگ دنیا میں کتنا لگاتے ہیں. یہ خاص طور پہ جو لفظ ہے نا, اس میں احسن و ندیہ, ندیہ کہتے ہیں پارٹی کو, نادا کلب کو کہتے ہیں. پیچھے بھی پڑھیں گے ہم آخری پاروں میں, آخری پارے میں آئے گا فل جد ہو نادیا, وہی لفظ ہے یہ بھی. یعنی محفلیں, پارٹیاں, گیدرنگز, ویڈنگ ہالز, کس کی کیا شان ہے. کیا آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ مرض آ گیا کہ نہیں؟ کیا آج ہم بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا تو نہیں بنا لیتے؟ یعنی ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں. پہلے دور میں آپ کو پتا ہے کہ شادیاں گھروں میں ہو جاتی تھیں, جیسی بھی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بڑھتے بڑھتے باہر نکلی, اور باہر نکلنے کے بعد اب اس وقت یہ پورا بزنس بن چکا ہے. اب دوسروں کو تو چھوڑ دیں, میں تو اپنے ملک کی بات کرتی ہوں کہ وہاں فورم بن چکی ہیں, وہاں اس قسم کے آفیسز بن چکے ہیں جو آپ کی شادیاں پلان کرتے ہیں. جی پہلے آپ کو بلائیں گے, پھر آپ کے سارے مائنڈ پہلے چیک کر لیں گے نا کہ جیب کتنی گرم ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں آپ کو بالکل فرسٹ ہینڈ کسی کی باتوں سے بتا رہی ہوں. کہ ایک شادی میں گئے, 8 لاکھ روپے کی فلاور ارینجمنٹ تھی وہاں, اور شام کو وہ سارے پھول کدھر گئے؟ ڈسٹ بن. پاکستان جیسا ملک تو نہیں افورڈ کر سکتا 8 لاکھ کے پھول, اور وہ لینے کے لیے ایفرٹس کتنی ہوئی ہوں گے. ایک دکاندار غریب کے پاس تو 10,000 کے بھی نہیں ہوتے ہوں گے. کتنے اس کے لیے پلان, تھیم میرجز, شادی کے لیے تھیم کلرز ہیں. اب آج یلو تھیم, آج پرپل تھیم. کسی نے بتایا کہ شادی کا تھیم یلو تھا, ہر چیز یلو. مہمانوں کو کر کے بتا کہہ کے بتاتے ہیں کہ اب آپ نہ اس سے لے لیجئے گا. اگر آپ نے نہیں سنا ہوا توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے. یعنی اتنا انسان بڑا بن جائے. اور انہوں نے بتایا کہ یلو کپڑے پہن کے لڑکوں نے بھی آنے, لڑکیوں نے بھی آنے, حتیٰ کہ یہ تک کہہ دیا کہ گاڑیوں بھی یلو کلر کی یلو گاڑیوں میں آئے. جن کے پاس گاڑیاں نہیں تھی وہ یلو کیب میں آئے, لیکن یلو میں آنا ہے. اور وہاں جب جاؤ ہر چیز یلو, کھانے بھی یلو پکے ہوئے ہیں, کڑی پکی ہوئی یلو اور گرین کا مکسچر تھا. ہم کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ کیا ان چیزوں پہ دماغ نہیں لگتا, ایفرٹ نہیں لگتی؟ کیا یہ انسان اس وقت ان چیزوں میں کہاں انسان جاتا ہے؟ آپ کبھی سوچے, ایک وقت دلہن کا جوڑا بنتا تھا, پھر دلہا کے ساتھ دلہن کے ساتھ دلہا کا میچنگ بننے لگا, اب دلہا کے دوستوں کا اس کے ساتھ بنتا ہے, دلہن کی سہیلیوں کا اس کے ساتھ بنتا ہے. فلاور گرلز کے کپڑے ہوں گے یہاں تو وہاں بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی. کیا آج یہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہو گیا؟ پھر ایک سسٹر تھی تو انہوں نے اپنی شیئرنگ کی, کہنے لگی کہ میری شادی ہوئی, فوراً شادی سے کچھ دن کے بعد میں عرب چلی گئی کسی ملک میں, میرے ہسبینڈ عرب تھے. کہتی یہاں سے کافی تھا دین کا شوق بھی, لیکن وہاں جا کے دولت بہت تھی. کہتی میں ایسی کھوئی کہ 15 سال مجھے ہوش نہیں آئی, ہر چیز میرے پاس تھی. اس کے بعد اپنے ملک شفٹ ہوئی, گھر بنایا ادھر. کہتی ایک کنٹینروں میں بھر کے میں کرسٹلز کے ڈیکوریشن پیسز لے کے, یہ جو ریا کا لفظ ہے نا یہ ڈیکوریشن پیسز ہیں, فرنیچر کو بھی کہتے ہیں. خیر کس کا مختصر, کہتی ہے کہ آپ وہ سارا لا لا کے رکھیں گے ادھر. کہتی وہاں سے آنے میں سامان ٹرکوں میں آ رہا تھا تو ایک ٹرک کا سامان چوری ہو گیا, 2-3 لاکھ روپے کے ڈیکوریشن پیسز میرے چوری ہو گئے. پھر اس کے بعد پھر بھی بہت ہے, خوبصورت سا گھر بنایا, کہتی اس میں سجا دیے. $100-$200 का एक एक डेकोरेशन पीस होगा। कहती है जब घर इतनी पंप एंड शो वाला था तो चोरियां होनी शुरू हो गई, हमारी एक चोरी हुई दूसरी हुई, लोगों में मारूफ हो गया कि इनका घर बहुत सजा हुआ दिस अंदर। कहती है आखिर कुछ, और वो एक वबाले जान बन गया, घर के नौकरों से बचाएं या बाहर से बचाएं, किस पे बचाएं, किस पर मुखसर। कहती कुछ अरसा ऐसा गुजरा, फिर मेरे शौहर ने कहा कि इससे जान छुड़ाओ, कोई ये सामान लेने आएगा तो हमारी जान ना लेके आ जाए। फिर कहती तारिक रोड पर हमने एक दुकान खरीदी और वो सारा क्रिस्टल वहां बेचने के लिए न्यू, उसका क्या बिगड़ता है। कहती कि 1,20,000 के डेकोरेशन पीस उसमें से हम बेच चुके और उसके बाद फिर हमें एकदम वो सब छोड़ छाड़ के कहीं और जाना पड़ा। कहती मेरे बैंक में एक फूटी कौड़ी नहीं है लेकिन मेरे पास हजारों के डेकोरेशन पीसेज हैं। ये तो फिर क्रेज है ना, इससे क्या होता है। देखिए आप बर्तन लाते हैं, आपने ग्लास लेना है, छोटा ले ले, बड़ा ले ले, साफ ले ले, व्हाइट ले ले, जरूरत तो है ना। प्लेट लेनी है, फूल वाली ले ले, चमक वाली ले ले, कोई भी, लेकिन वो चीज जो सिर्फ पड़ी हुई और सिर्फ आपको शुरू में अच्छी लगती है उसके बाद चंद दिन के बाद तो वो जगह ही रुकती। आपका शौक है नेचुरल फूल, आप लेके अल्लाह पे प्यार आता है, आप देखते हैं ये जब इतनी फैंसी डेकोरेशन घरों में होने लगती है तो आप सोचते हैं कि उससे दिल का सुकून भी जाता है। ये तो नहीं है कि इन चीजों से हमें खुशी मिलती है, अव्वल तो हम निकालते नहीं है। किसी ने अपना बताया कि उन्होंने बाहर से कहीं वो जो सेवनियर्स होते हैं ना, जो मुख्तलिफ मुल्कों की यादगारें हैं कि जिसपे मोस्टली गोल्ड का पानी लगा होता है और इतने कैरेट का गोल्ड है, कि आज से कई साल पहले की बात थी और कहती कि उस दौर में एक एक ग्लास $100 का लिया था मैंने। अब वो ला के पहले तो अलमारियों में रख देते हैं, किसी के कहने सुनने पे किसी दिन निकाल ले कि चलो भी इसको इस्तेमाल करें, और अब निकाल लेंगे तो सोचिए जब मेहमान आते हैं तो उनका बच्चा था। कहती वो बच्चे ने जिद की मैंने इसमें पीना, अब क्या कहते कोई किसी को। कहती उस बच्चे के हाथ में गिलास था, वो हिल रहा था गिलास के साथ और मेरा दिल हिल रहा था, और इतने में उस बच्चे के हाथ से गिलास छूटा तो गिलास टूट गया। अब मुझे बताइए उस क्रिस्टल के गिलास ने क्या खुशी दी। ये हम इन चीजों में खोकर अपने आप को क्यों जाया करते हैं। जी नशी,
छोटी भी बच्ची थी, सबसे पहले तो मुझे ये तकलीफ पहुंचा अपनी सास को कि हम उनको अकेला नीचे छोड़ के लोगों के साथ छोड़ के ऊपर कमरे में चले गए। उसके बाद जब मैं ननन आने का प्रोग्राम बना तो फिर वो जाहिर है चेक करो चीजों को, फिर जैसे मैंने अपनी कीमती कीमती चीजें पैक की बाहर रखी कौन उनके हिसाब से, फिर एक दिन मैं गई अपने आबाई घर में, बड़ा घर था, मैंने देखा मैंने बहुत ही प्यारी चीज पटा मेरे घर पर।
जी देखिए कि जिसने पैसा लगाया होता है उसको कदर भी होती है ना। इतना पैसा जो डेकोरेशन पीसों की सूरत में लगता है ना, अगर ये किसी सदके जारिया में लगाओ तो हमारे पास कोई दुआएं देगा ना। इसीलिए अब देखिए अगली आयतों में क्या बात है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये दुनिया पे सारा लगा के आ जाओगे तो तुम्हारे लिए बाकियात सालेहात शुमार कैसे बनेगा। असल बात यह कि जिस दिन इस बात का यकीन है, अगर तो खुशी के लिए आप ये सब करें, खुशी कोई नहीं मिलती। तारीफ के लिए करते हैं, वो सिर्फ मुंह पे तारीफ करते हैं लोग, बाद में वापस भी किधर से लिया था, कहाँ से लिया, अच्छा हम भी लेते हैं। याद रखिए ये घर खाली हो जाएंगे हमारे जाने के बाद। और कुरैश मक्का तो अपने इर्द गिर्द देखते थे कौम सवाले और कौम शहीद की बस्तियों को आते जाते, उजड़ी पड़ी थी। इन चीजों से कभी खुशी नहीं मिली, ना सुकून मिलता, ना खाना मिलता, ना पीना मिलता, और निरी दुश्मनियां और हसद भरी नजरें मिलती हैं। और वे सारा दिन इन्हीं बुतों को पूछते रहेंगे, हम इन्हीं को धोते, इन्हीं को नहलाते रहेंगे, इन्हीं को सजाते रह जाएंगे। और फिर आप याद रखिए ये कभी नहीं होगा कि एक दफा दिल भर गया, आप अगली दफा जाएंगे उससे कोई अगली तरह का डिजाइन पड़ा होगा, फिर दिल करेगा मेरा कोई ले ले और इसको मैं रख दूं। वो चीज जो आपने इस्तेमाल कर ली इसमें हम बीसियां बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन यादें इतनी स्ट्रांग है कि इससे बहुत ज्यादा बात हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि अगली थोड़ी बातों के बाद दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र आएगा कि किस तरह अल्लाह ताला हमें सिखाता है कि अपने माल के दुश्मन न बन जाओ। आयत नंबर 75, कुल मन का नफिर दलालती, نبی آپ ان کو بتا دیجئے جو کوئی گمراہی میں پڑ جاتا ہے, کس کو گمراہی کا ہے؟ دنیا کے پیچھے بھاگنا, شہوات. فل یمدد لہ الرحمن مدا, تو رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے. اللہ کا قانون ہے, جو آپ مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا. اس کا آپ کی خواہش گمراہی میں پڑنے کی, آپ کے لیے گمراہی کے راستے آسان کر دے گا, رسیاں دراز کرتا ہے, دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون, یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ جس کی انہیں وعید کی جاتی تھی, وعید دی جاتی تھی. اما العذاب و اما الساعة, خواہ عذاب ہو یا قیامت. عذاب سے یہاں مراد لکھ لیں موت, یا تو ان کی اپنی موت کا وقت آ جاتا ہے یا پھر دنیا کے کسی عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے, اور اگر یہ نہ بھی آیا تو قیامت کے دن ان کی ساری دنیا کے شیش محل چکنا چور ہوں گے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ الشَّرُّ مَكَانًا, تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مقام اور مرتبے میں برتر. وعد ابو جندا, اور کون ہے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر. یہاں یہ بتایا گیا تقابل ہے. دیکھیے آپ پورے آخر سورت کے آخر تک تقابل دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے اپنے ہونے پہ, اپنی پارٹیوں پہ فخر کرتے تھے, اپنی سرداریوں پہ. ان کو کیا پتا کہ کل تصویر کا رخ جب پلٹے گا تو کتنی بھیانک ان کی پکچر ہے. تو حقیقت یہ کہ دنیا کی زندگی ایک سراب ہے, میراج, یا پھر اس کی مثال ایک اسٹیج ڈرامے کی ہے. مختلف کردار مختلف روپ دھارے ہوئے دکھتے ہیں. جب آخرت میں حقیقت کھل کر سامنے آئے گی تب پتا چلے گا اصل میں مقام اور مرتبہ اور طاقت اور قوت کس کی زیادہ تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا ابو جہل کی تھی. اور آپ دیکھیے کل کے سبق کو بھی ذہن دردی محسوس کر کے دیکھیں, جن کے بھی تذکرے ہو رہے ہیں قرآن میں, چاہے وہ ابراہیم ہے یا اسماعیل ہے یا ادریس ہیں, کس خوبی کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. کسی ایک نبی کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ خوبصورت بہت ہے, گھر بہت بڑا تھا, پجارو بہت بڑی تھی ان کی, لینڈ کروزر میں بیٹھتے تھے, اس کا تو کبھی تذکرہ بھی نہیں ہوا. جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اب اگلی آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے, آیت 76, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی. یہ کیا بات ہوگی؟ دیکھیے بہت ہی خوبصورت جملہ ہے, اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے, ہم کہتے ہیں دعا مانگی, جنہوں نے خواہش کی. نو, ہمارے تو سارے مانتے ہیں دین الصراط المستقیم, جنہوں نے خواہش کی, خواہش تو سب کی ہے. کن کی ہدایت بڑھتی ہے؟ ہدل جی احتدو, جنہوں نے ہدایت اختیار کی. کیا پتہ چلا؟ جب بندہ ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر دن بدن ہدایت بڑھنے لگتی ہے. آپ ایک دن آئیں گے دوسرے دن آنا آسان لگے گا, اب ایک دن نہیں آئیں گے دوسرے دن آنا مشکل لگے گا. ایک دن فجر پہ جاگیں گے دوسرے دن فجر پہ جاگنا آسان لگے گا, اور آہستہ آہستہ فجر سے تہجد پہ آ جائیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ اس طرف سے اشراق تک پہنچ جائیں گے, اور اس طرح دن بدن نیکیاں بڑھتی جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھوک لگتی ہے نا تھوڑی سی, تو ہم کچھ کھا لیں تو ہمیں پھر اور بھوک لگتی ہے. آپ نے رمضان میں چیک کیا ہوگا کہ اگر سحری کھا کے سوتے ہیں نا, یعنی سحری صبح میں کچھ کھا بھی لیتے ہیں, تو 10-11 بجے کے قریب ایک دم بہت بھوک کی شدت آتی ہے. تھوڑی دیر 2-4-10 منٹ رہتی پھر ختم ہو جاتی, پھر سارا دن بھوک نہیں لگتی. یہ الگ بات ہے کہ نکاہت ہو یا سر میں درد ہو, کیونکہ آپ نے پیٹ کو نہیں دیا, چپ ہو گیا. یہ جو ایپٹائزر لوگ کھاتے ہیں, تھوڑا سا کھاتے ہیں پھر اور بھوک کیوں لگتی ہے؟ کہ کھاؤ تو اور کھانے کو دل کرتا ہے, سو تو اور سونے کو دل کرتا ہے, تو ہدایت لو تو اور ہدایت لینے کو دل کرتا ہے. اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں چاہتی ہوں میری ہدایت بڑھے. پیچھے بھی آپ کو یاد ہے کہ نہیں, میں نے آپ کو سارے سٹیپس لکھائے تھے کہ دن بدن ہدایت کیسے بڑھتی ہے. زندگی سے گمراہیاں ایسے نکل جاتی ہیں جیسے مکھن ویسے بال. شرط ایک ہے, اہتدو, تم بڑھو. تم ایک قدم چلو گے اللہ 10 قدم تمہیں چلائے گا. ہاں, والباقیات الصالحات عند رب, والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا, اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی, اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے بھی. یہ مال و دنیا سب یہی رہ جائے گا, یہاں کی چیزیں یہی رہیں گی. بقا اور دوام اگر کسی چیز کو ہے تو وہ نیک اعمال ہے. انسان کے ساتھ عالم آخرت میں بھی نیک اعمال ہی رہ جائیں گے. یاد رکھیے, اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ جا سکتی ہے تو وہ آپ کا نیک عمل ہے, کیا آپ کا وہ آپ کی وہ کوششیں جو دنیا میں آپ کرتے ہیں, باقی تو سب ادھر رہ جائے گا. لیکن آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو زندگی بسر کر رہے ہیں عمومیت کے ساتھ. دیکھیے پانچ وقت کی نماز یہ تو لیسٹ منیمم ہے. آپ پانچ وقت کی نماز پڑھ کے ریلیجیس نہیں بنتے, مسلم بنتے ہیں. بڑی پیاری کوٹیشن تھی کسی کی کہ ٹو پرے فائیو ٹائمز اے ڈے از ناٹ ٹو بی ریلیجیس. کہ دن میں پانچ نمازیں وقت پہ پڑھنا اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ ریلیجیس ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہو گئے ہیں. یہ تو پہلی شرط ہے. اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اصل اللہ چاہتا ہے باقیات صالحات. اپنے لیے تیاریاں کرو, آگے کی کوششیں کرو. مجھے یہ یاد آ گئی ایک جگہ نا, کراچی کی یہ بات ہے. تو جب کلاس شروع ہوئی تو اس کے لیے جگہ کی ضرورت تھی, تو جگہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پارکنگ لاٹس میں بھی کلاس ہوئی نا, باہر ٹینٹ سے تمبو سے لگا کے تو بیچ میں کلاس ہوتی تھی. روز گاڑی بھر کے اسپیکرز اور یہ سارے سامان کی آتی تھی اور لوگ پڑھتے تھے, تو ظاہر کے باہر کا شور بھی تھا. ہوتے ہوتے جو مرحلے گزرے نا, اسی کلاس میں آنے والی ایک سسٹر تھی, تو انہوں نے آ کے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ کلفٹن میں کہیں ہمارا وہ بن رہا ہے, کیا بولتے ہیں شاپنگ مال کہتے ہیں نا, شاپنگ مال ہی ہوتا ہے جو مختلف فلور ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آ کے دیکھ لیں. تو اس کا اوپر کا فلور ابھی کھلا خالی ہے, ویسے تو ہم نے ادھر کچھ بنانا ہے, لیکن اگر آپ کو پسند آ جائے تو ہم آپ کو وہ کھلی جگہ پہ یعنی اس کو آپ کے مطابق کر دیں گے. نیچے ساری دکانیں. خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جا کے دیکھتے ہیں. ساری کلاس سے ہوتی ان کو کہا کہ کل آپ لوگ ٹرائل بیسس پہ چلیں وہاں نا. خیر سب وہاں پہنچے, لفٹ بھی نہیں تھی, سیڑھیاں بھی پوری صحیح نہیں تھی. ساری آپ کو پتا کہ عمارت جب بن رہی ہوتی ہے ساتواں فلور تھا. خیر چڑھتے جب اندر گئے تو خوف کیا ہے کہ اس کے باہر دیواریں بھی نہیں تھیں. آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ وہ ابھی اوپر کچھ تھا نہیں بنا ہوا, جگہ بہت کھلی تھی آف کورس اوپر تھی. خیر انہوں نے دیکھا, سیٹ کر کے ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھا. پھر اس کے بعد جب جگہ سوٹ ہو گئی کر کے ٹھیک ہے, پھر انہوں نے وہ پوری جگہ کا وہ پورا فلور جو تھا نا وہ اسکول کو دے کلاس کو دیا کہ اب آپ اپنا ادھر ہی کورس کروائیں گے. پھر اس کے مطابق کمرے, بلکہ کچھ دیواریں بنی ہوئی تھی وہ نکلوا دی انہوں نے کہ ہال بڑے ہو جائے نا. اور نیچے بازار, یعنی مجھے یہ بات پڑھتے ہوئے آج پتہ نہیں کیوں یاد آ گئی, اس لیے کہ نیچے دنیا چوڑیوں کی دکانیں, مہندیوں کی دکانیں, اور جب نیچے سے گزرنا جو فرسٹ فلور تھا ان کا, اس میں درزی اور انہوں نے آپ کو گانے لگائے ہوتے ہیں, اور ایسے ڈوریاں, دوپٹے رنگنے والے, جوتیاں پرس, اس میں سے گزر کے جاتے تھے لوگ. اور جو لفٹ میں جانا تو لفٹ پھنس جانی, کیونکہ اتنے لوگ لفٹ میں کیسے جائیں, وہ اتنے لوگوں کی اکٹھے کے لیے تو ہوتی نہیں. سات فلور چڑھ کے جانا اور آنا, میرا خیال 99 سیڑھیاں تھیں جب میرے مائنڈ میں اس وقت. اور اللہ نے اس جگہ کو کیسے چنا, وہ ہنستے کہتے کہ اوپر کیا مل رہا ہے لوگوں کو اور نیچے کیا مل رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے کیا کیا, مجھے نہیں پتا کیا ہے اس کا آگے انجام, لیکن انہوں نے ایک وقت کی نیڈ سمجھ کے اس کو پورا کر دیا. اللہ نے اس کو باقیات صالحات ہاتھ میں ڈال دیا. کتنے لوگ وہاں سے پڑھ کے گئے, ان کو تو آج پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا کیا اس میں حصہ ڈل گیا یا کتنا ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ مومن بڑا زیرک ہوتا ہے, وہ ضائع نہیں کرتا اپنی چیز, ایک پینی ضائع نہیں کرتا, استعمال وہ سو بھی کر لے گا, ضائع ایک پینی نہیں کرے گا. تو جب ایک بندہ باقیات و صالحات پہ نظر رکھتا ہے, آپ اپنی نظر تیز کریں, اپنے گھر پہ ایک نظر ڈالیں, کچن سے لے کر دوسری جگہ تک. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتی ہوں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی ہی بات ہو یا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. گھروں میں فالتو چیزیں ہوتی ہیں, آپ اس کا کیا کرتی ہیں؟ مثال ہے کہ کوئی چیز استعمال کے لیے لی, پھر تھوڑے دن استعمال نہ کی, پھر ضرورت نہیں پڑی, کیا کرتے ہیں؟ بلکہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال لکھ لیں. ہم سب کے عمل کی باتیں, جب کوئی چیز میرے کام میں نہیں آ رہی ہوتی تو میں کیا کرتی ہوں؟ نمبر ایک, اس کو وہیں پڑی رہنے دیتی ہوں, چلو پڑی ہی تو ہے نا, سجی ہوئی ہے. دوسری ضرورت ہے وہاں سے اٹھا کے اسٹوریج میں ڈال دیتی ہوں کہ کبھی ضرورت پڑے گی تو لے لوں گی. بیک روم میں اسٹوریج ہوتا ہے بعض دفعہ, ایٹک میں ڈال آتی ہوں, یا پھر میں اس کو باقیات و صالحات بنا دیتی ہوں. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ باقیات و صالحات کیسے بنتی ہے, میں آپ کو صرف مثال دے رہی ہوں. دیکھیں یہ باتیں مجھے جس طرح سمجھ آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کس طرح نہ سمجھا سکوں میں. لیکن آپ کہیں گے کہ کیسے یہ ہوتا ہے. مثال ہے کہ آپ کے گھر میں کیا مثال دوں, چھری کی مثال لے لیں, برتن, چلے برتن کی بات لے لیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں برتن تھے, آپ کی ضرورت سے زائد ہیں, پھر آگے اور اچھے لگے, اب جو ایکسٹرا برتن ہیں آپ ان کو کیا کریں گے؟ الماری میں کچھ عرصہ رہنے دیں گے؟ الماری میں رکھیں گے تو وہ ایک رکھیں گے تو دو گریں گے, پھر تھوڑے دن میں آپ کہتے ہیں اچھا وہ جب وہ ایک بڑی دعوت ہوگی نا اسے نکالوں گی, جو بیٹا اس کو اٹھا کے تو اوپر رکھو. اچھا جب وہ بڑی دعوت ہوتی ہے کبھی, بڑی عید آنے والی اس پہ ہو جائے گی, چھوٹی عید پہ ہو جائے گی یا خاندان کے لوگ شادی پہ, ارے کون پلیٹیں نکالے بازار سے منگا لو. دو دو سال تک وہ پلیٹیں, وہ برتن, وہ بڑے پتیلے, وہ ڈشیں, ڈونگے پڑے رہتے ہیں ہمارے گھروں میں, استعمال نہیں ہوتے. کیوں؟ کبھی استعمال کریں گے, وہ کبھی کبھی نہیں آئی. اب آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ اپنے آپ کو پاکستان میں سوچیں, پھر آپ کو زیادہ چانسز ہیں نہیں, کیونکہ آپ کے بہت ساری پلیٹیں تھیں, ڈشیں تھیں, ڈونگے تھے, اور بعض کو تو اللہ ہدایت دے جو انہوں نے جہیز کے برتن سنبھالے ہوتے ہیں, اور وہ بھی اسٹیل کے. اماں نے جو پرات دی تھی, ڈشیں تھیں, ڈونگے تھیں, سینیاں تھیں, ترپائیاں تھیں, پتہ نہیں کیا کچھ تھی جی, پانی کی ٹینکی ان کو ملی تھی وہ بھی تھی جی, آپ کی بھی رکھی ہوئی ہے. ماں کی نشانی کیا کرنی ہے, آپ ماں اللہ سے خیر ہی مانگے. اب ہوتا کیا ہے کہ سال ہر سال تک وہ ہماری الماریوں, ہماری پیٹیوں میں پڑا رہتا ہے, ہم اس کو باقیات و صالحات نہیں بناتے. کیا دنیا میں پلیٹیں ختم ہو جائیں گی؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں ایک اور چیز, اس پہ آپ نے نہیں شاید پہلے سوچا ہو, بعض دفعہ وہ لوگ جو بڑی بڑی ڈونیشنز بھی دیتے ہیں, موقع آتے ہیں تو دیتے ہیں نا, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے. مثال ہے کہ آپ نے 20 پاؤنڈ ڈونیشن دینی تھی, آپ پیسے دیتے ہیں نا, آپ نے جو پلیٹیں سنبھال کے الماری میں رکھی نا, وہ بھی کوئی 20 پاؤنڈ کی ہے, اور آپ کسی ایک غریب کے گھر میں پلیٹیں نہیں اس کو دے رہے. جب آپ کا دل چاہے گا وہی 20 جو اس کو پیسے دینے تھے آپ اس کے پیسوں کی چیزیں لے آئے. یعنی ایمان والے کے گھر میں ایک چیز بھی فالتو نہیں پڑی ہوتی, کیونکہ کل کہیں تھے تو بات ہوئی, تو مجھے اس سے یہ تب سے میرے ذہن میں کئی دفعہ گھوما, کوئی بھی چیز تھی الیکٹرانکس کی, اسپیکر سے یا کوئی, تو کسی نے کہا کہ میرے کہیں رکھے ہوئے میں نکالوں گی ڈھونڈوں گی. میں اس وقت سے کئی دفعہ سوچا یہ اوپر پڑے کیا کر رہے ہیں, کئی جگہ ضرورت ہوتی, کسی مسجد میں ضرورت ہے, کسی گھر میں, کدھر, کہ یہ میرے رکھ لیں لگا لیں, اس کے بعد اب ضرورت نہیں ہوگی, جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں اسے لے لوں گی. تو جو اللہ کے کھاتے کو اپنا اسٹوریج بنا لیتے ہیں نا, وہ واقعہ تو صالح ہاتھ ہے. تو یاد رکھیے, اور جان آسان, آپ ہر فالتو چیز اپنے گھر کی, اپنی چیزوں کی اٹھائیں, کسی کو نہ دیں, بس کہہ دیں کہ استعمال کر لو. اور مجھے یقین ہے ایک دفعہ کسی کے گھر گئی تو آپ کو یاد بھی نہیں رہی, لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب وہ پلیٹ جس میں کوئی غریب کھانا کھائے گا, ہو سکتا بہت سارے غریب ہیں دنیا میں آج بھی ہیں, آپ یہ نہ سوچیں کہ ادھر نہیں ہے, سب ہمارے ہی جیسے نہیں ہیں جن کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. اس پلیٹ میں روز کھانا کھائے گا, روز اس برتن کا اجر آپ کو ملے گا. ایک پلیٹ, کوئی ڈش, کوئی ڈونگا, کوئی ککر, کوئی ایسی چیز آپ کسی کو دیتے ہیں, کیا خیال ہے وہ آپ کے لیے ضائع ہوتا ہے؟ کوئی باقیات تو سارے ہاتھ میں ہے. تو بعض دفعہ ہم خود اپنی نہ سمجھی ہمیں چیزیں بھی زیادہ گھر میں بھر لیتے ہیں, اور نقصان ہمارے ہی ہو رہا ہوتا ہے جی. ارم, بلکہ میں ارم کی بات سے پہلے اتنا ہوں کہ میرے تو دل میں اس حد تک لالچ ہے اس چیز کا کہ میں گرمیوں میں اپنے سارے کپڑے کسی ایسے ملک والوں میں دے دوں جہاں وہ گرمیوں کے پہن لیں, اور سردیاں آ جائیں گی تو میں سردیوں کے پہن لوں. سمجھ آ رہی؟ یعنی گرمیاں ادھر ختم ہو گئیں, ادھر کے کپڑے سارے لپیٹو, کسی کو دے دو جہاں بھی گرمی ہے, میں تم پہن لو. اچھا اگر اگلے سال ادھر گرمیوں تک میں زندہ رہی تو میں پھر تم سے لے لوں گی. مجھے تو چبھے گا کہ میں ایک تو سارے 6 مہینے ان کو سنبھالوں, پھر میری الماری میں پڑے رہے ہیں, پھر یہ اور وہ, اور اس کے بعد مجھے اس میں کچھ انویسٹ نہیں. مطلب آپ انویسٹ کر دیں اپنی چیزوں کو جی. رم میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں, آپ کو پتا ہے نا صحیح بخاری شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ میں نے اپنے حساب سے اس کی پریپریشن کی ہوئی تھی, مجھے پتا تھا میں نے پڑھانی ہے. لاسٹ ویک میں رم کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ میرے پاس وہ بک ہے, یہ فوراً نکال کے لے آئیں, اور ان کی عادت ہے ہمیشہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے دے دی کہ آپ اس کو لے جائیں جا کے دیکھ. میرے پاس جو تھی وہ ای کاپی تھی, ان کے پاس ہارڈ کاپی تھی. کل میں نے آپ کو فون کرتے کرتے رک گئی, میں نے دل میں سوچا جب میں اپنی بک سے پڑھاؤں گی تو یہ تو میرا کھاتا ہے, اور کتنوں نے ماشاءاللہ پڑھنی ہے. تو میں ارم سے پوچھتی ہوں کہ ارم تم اجازت دے دو, میں تمہاری بک سے پڑھاتی ہوں, اور اب بک جب آئیں گی تو میں اس میں سے تمہیں خریدوں گی. تم میرے پیسوں کی بک سے پڑھو تو میں تمہاروں سے پڑھاؤں گی. کیوں؟ کہ میں اب اس کی بک سے اگر پڑھاؤں گی تو کتنوں میں ان کا صدقہ جاریہ چلا گیا. اس لیے جب کبھی بکس آئے نا, کوئی بھی آپ لیتے ہی ہیں نا, آپ اس کی لیں, وہ اپنی بک کا پیسہ کوئی نہ دے, آپ ان کے لیے لیں, وہ آپ کے لیے لیں. جب ناروے میں ایسے ہی کرتے ہیں, جب اسکارفس آتے ہیں نا اسٹوڈینٹس کے لیے لائے, تو اسٹوڈینٹس اپنا نہیں لیتے, یعنی وہ اس کا لیتے ہیں, وہ اس کا لیتے ہیں. لینا تو چلے اگر ایک ہی ہے نا, دو نہیں افورڈ کر سکتے, ایک لے لیں, ایک آپ اس کا لے لیں اور آپ ان کو دے دیں, بس ایک نظر سے پکڑ کے تم ادھر دے دو اس کو ادھر دے دو. مومن بہت بڑا تاجر ہوتا ہے, وہ ضائع نہیں کرتا اپنا وقت. تو لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے, قیامت کے دن کی کرنسی واقعات الصالحات. آپ میرے گھر آ جائیں, آپ کو جو چیز چاہیے لے لیں, جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے لے لوں گی. میں تو اس پہ برا نہیں مانوں گی, بلکہ احسان مانوں گی کہ آپ نے رکھی. ویسے یہ لگ پاتا کہ آپ کو ایسی چیز دکھنی بھی کوئی نہیں ہے جو آپ کے معیار کی ہو, لیکن صرف اس لیے بتاتی ہوں کہ بعض وقت صرف ایک دو دن کے استعمال کے لیے ہم سال سال چیز سنبھالی رکھتے ہیں. بہت ہی نہ سمجھی کی بات ہے, وہ دن تو اس سے زیادہ وہ چیز آپ کا وقت لے لیتی ہے. تو بہرحال ہمیشہ اپنی زندگی کو ہلکا رکھیں, آسان رکھیں. اور میں ایسی ایسی جگہوں سے گزر چکی ہوں زندگی میں کہ وہ گھر نہیں, وہ سمجھیں کہ آپ کو مالز لگے, اور وہ گھر ڈیکوریشن پیس نہیں لگے, وہ آپ کو شاپس لگے. لیکن میں نے اتنی قریب سے یہ چیزیں رکھ کے دیکھ لی ہیں نا, کہ میرے دل میں تب اس کی کوئی کوشش نہیں ہے. لوگ کرسٹل کہتے ہیں, میں کہتی ہوں مجھے تو آج تک, سچی بتاؤں میری سے حالت ہے, مجھے آج تک ڈائمنڈ اور زرکون کا فرق ہی نہیں سمجھ آیا, سوائے اس کی قیمت کے جو لوگ دیتے ہوں گے. جی آپ آج پھر آپ میرے گھر آئیں گے تو پھر آپ وہ جو تھوڑا بہت روب ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے, یہ مثالیں میں اس لیے نہیں دیتی, اللہ رحم کرے کہ کوئی میرے پاس بہت عمل کی باتیں, صرف یہ بتاتی ہوں کہ چلے میں نہیں کر سکی, آپ تو کر لیں, زندگی آسان کریں. جی آپ پھر جی ان کا سوال ہے کہ بعض دفعہ گفٹس میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے, وہ چیزیں بری نہیں ہوتی, ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی, کیا کریں؟ تو اس کا جواب بہت اچھا, یہاں شہر میں ڈھونڈیں, جیسے مسجد ویملی ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ اگر وہ ایسے ڈونیشنز قبول کر لیتے ہیں کہ جو کسی موقع پہ وہ سٹال لگا کے بیچ لیں تو مسجد کو پیسے مل جائیں گے. جیسے ابھی ہماری صدقہ جاریہ سیریز کچھ آ بھی رہی ہیں بنی ہوئی نا پروفیشنل, تو میں نے پہلے سسٹر زارا سے بات کر لی, میں نے انہیں کہا کہ آپ کو میں کچھ سیریز دلوا دوں گی, آپ دروازے پہ کھڑی ویسے ہی لوگوں سے ڈونیشن لیتی ہیں اور وہ کچھ انگلش سیریز بھی لیتی ہیں, تو ہماری سیریز آپ لیں اور اس کے پیسے لینے ہیں نہیں لینے جیسے دیں اور وہ مسجد کو ڈال دیں. ہم نے ایک ثواب کے لیے, ایک تو اردو لوگوں کو ملے, اس طرح بزنس کارڈ سے وزٹنگ کارڈ بن کے آئے تھے, یقین کریں میں اس میں سے پہلے دن ان کو جمعے کو دے کے آئی کہ یہ آپ رکھ لیں, کوئی پاکستانی سسٹرز ادھر آتی ہیں اگر وہ چاہیں تو. میں تو کسی کے پاس اپنا وزٹنگ کارڈ دے دو فلور پہ گرا دیکھوں تو میرا خون کھولے گا کہ یہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی نا. تو چیزوں کو اس طرح یوز کریں. ناروے میں الحمدللہ ویسے میں نے دیکھا لوگوں کے مزاج میں بہت ہی نرمی ہے, ہمارے پاس اب پوری ایک ٹیبل سے شروع ہو کے اب پورے کونا سکول میں ایسا بنا ہوا ہے, اتنی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہم سوچ نہیں سکتے. دو طرح کے ریک رکھتے ہیں, یوزڈ کپڑے اور ان یوزڈ, ان سٹچڈ بھی ہوتے ہیں, لوگ وہاں رکھتے ہیں نا خود اپنے لیے. جیسے میں آپ کو یہ چونکہ عمل کی باتیں تو ہمیں بتانی چاہیے, قمیضوں کا فیشن بدلا, جب لمبی قمیضیں چھوٹی قمیضیں ہوئیں تو فیشن بدل گیا. بہت سارے جوڑے اس طرح کے بھی آئے, شروع کی بات ہے جب لیگل پروجیکٹ شروع ہوا تھا, کہ قمیضیں لمبی تھی تو اب چھوٹی کون لے گا؟ آپ کہتے کس نے لی؟ ماؤں نے اپنی بچیوں کے لیے لے لی, وہ وہیں سے صدقے میں پیسے ڈالتی اس سو شوق سے کہ اسکول سے بھی نکل جائے گا, پیسے ڈال دیے, چار ڈال دیے, سو ڈال دیے, جو دیے اس کو گھر جا کے سب کو سینہ پھرونا ہوتا ہے. قمیض پہلے چھوٹی تھی اس کی ذرا کر کرا کے, تو وہی جو بڑی عورتوں کے کپڑے تھے ہم نے بچیوں کو خود پہن کے پارٹیوں راتوں میں دیکھا. اور پھر اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ, اس سے بھی آپ آئیڈیا لے لیں, جس نے پاکستان جانا ہوتا ہے, یعنی میں آپ کو اپنے دل کی بتا دوں میں اپنے کپڑوں کا کیا کرتی ہوں, جو پہن لیے میں نے اپنا اچھا کپڑا کبھی دھویا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو یعنی جو بھی چیز دھو سکتا ہے انسان وہ دھوئے. جب پہن لیے, جب جاتی ہے ناروے, میرے ساتھ جو سوٹ کیس ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتا, میں وہ پہلے سے منتظر ہوں, سب کو پتا ہوتا ہے, میں وہ ریک پہ لگائیں جو بھی ہے وہ ساتھی خود ہی آپس میں لے کے, میں کہتی کسی نے کچھ لینا ڈالنا اسکول میں ڈال کے یہ لے جائے, بالکل نئے کپڑے ہوتے ہیں. میں پاکستان لے جاؤں وہاں دیکھوں, وہاں تو ماسیوں کو دینے والے ہماری اپنی بہنوں ماؤں کے اتنے ہیں کہ وہ ہمارے کپڑوں کا کیا انتظار کریں گے. پاکستان میں کپڑوں کی کس کے پاس کمی ہے؟ جس گھر میں ماسی لگی ہے وہاں چار چار لوگوں کے, تو میں اس طرح سے کرتی ہوں. اور وہ کپڑوں کے پیسے ان کو ڈلتے ہیں, ایون وہ ریک پہ بھی نہیں رکھنے دیتی. جیسے چند لوگ ہیں جو قریبی ہیں ماشاء اللہ, تو وہ کہتی ہے استاذہ ہم تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میں نے کوئی جوڑا پہنا ہونا تو وہ کانوں میں کہتا ہے اگلی دفعہ یہ آ جانا ہے, تو وہ پہلے گنا ہوتا ہے. اور پھر وہ مجھے بتاتے ہیں خوش ہو کے. اس دفعہ تھی تو وہ باتی ہیں, وہ کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ میں تو پاکستان جاتی نہیں, میں نے کبھی لون کے کپڑے ہی نہیں بنائے, تو میں تو انتظار کرتی ہوں, میں تو خوشی میں پہنتی ہوں. وہ گھر میں پہنے, پارٹیوں میں, دعوتوں میں, جہاں مرضی پہنے, کیا فرق پڑتا ہے. اب آپ ایک چیز کو لے کے لالچ لالچ کرتے رہے, اور چیزیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ دل ہی نہیں کرتا. اور اگر پہننے نہ ہو تو دل ہی نہ کرے دینے کو. چیز آئے پہنے, اور اس کے بعد خراب ہونے سے پہلے دوسرے کو دے دے. جی جی بہت ساری جگہ تو آپ کر سکتے اس طرح کی چیزیں. جی ہمارے پاس آپ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں. امریکہ سے لوگوں نے اتنے خوبصورت ویڈنگ ڈریسز بھیجے ہوئے ہیں اپنے, اور بھی ایک دو چیزیں ہیں. تو یہاں تو بھی اس طرح کو کوئی ہم نے کام ہی نہیں شروع کیا. جی آپ اس طرح یہ کہہ کے دیں نا ان کو کہ پہنے, اور دعا کریں گے شاید سے کپڑے کے لیے. دیکھیے ہر زی روح پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. پہلے مسلمان کو ڈھونڈ لے, مسلمان نہ ملے تو نان مسلم کو دے دے. ہدایت کی دعا کریں ان کو, کہ صاحب کہیں کہ میرا گائڈ جو. ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی نان مسلم ہمیں کہتا ہے ہمارے لیے دعا کریں تو کیا کریں, اس کے لیے یہ کہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے, سچ دے. تو بہرحال زندگی ہلکی کریں گے نا, آپ خود کو بہت لائٹ فیل کریں گے. تو اب آپ اپنے دماغ سے خود سوچیں کہ آپ نے اپنے پروجیکٹس کس طرح سے لے کے چلنے, تاکہ آپ بھی خوش رہیں اور مطمئن رہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس اور کپڑے یا اور چیزیں بن جاتی ہیں, مسئلہ یہ کہ ہم پچھلی دیتے نہیں ہیں. اور جو آتی ہیں, ایک اور بھی بتا دوں مسئلہ, ہم پہنتے بھی کوئی نہیں. زیور سارا ہمارا لاکروں میں ہوتا ہے, اور آرٹیفیشیل چیزیں ہم پہن کے پھرتے ہیں. کیا کرنا ہے اپنے اس کو, کپڑے اچھے پہنانے کا شوق ہے, پھر کہتے ہیں پہن لیں گے. بنانے کا شوق ہے, پہننے کے تو خراب ہو جائے گا. چلو یہ گھر کی شادی ہے, یہ دور کی شادی ہے, پہنتے بھی کوئی نہیں ہے. اگر دل, حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے صرف تین چیزیں اس کی ہیں, جو کھانا کھا لیا, کھایا, ٹیسٹ ملا, استعمال ہوا, اور کچھ گھنٹے بعد جسم سے گندگی بن کے نکل جائے گا. یہ آپ کا واقعی آپ کو مزہ آئے, آپ نے کھا لیا, انرجی ملی. دوسری چیز لباس, پہن لیا, استعمال کیا, ختم, کیچڑے بن گیا. اور تیسرا جو اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دیا, باقی تو سارے فرمائے باقی سب وارثوں کا ہے. اور وہ روئیں گے ساتھ اور جمع کریں گے. اور بلکہ آپ, پہلے تو کوئی فوت ہوتا تھا تو لوگ محبت بھی لے جاتے تھے اس کی چیزیں, یہ ماں کا, یہ خالہ کا, یہ فلاں کا. آپ تو کہتے ہیں کوئی بھی لے جائے, ہم اس کو نہیں لے سکتے. اپنے بچے نہیں پہنتے, دوسرے کہاں پہنیں گے. اتنا ہمارے دماغوں میں اس چیز کا بڑا ہی, کیونکہ ہیں بھی تو بہت ہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری تو اپنی بہت ہے, تو اپنی چیزیں کم خریدیں تاکہ دوسروں کو, یعنی دوسروں سے بھی اگر آپ کو کوئی چیز مل جائے تو آپ کو کوئی برا نہ لگے. بعض لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں, لوگ ہم کسی کی استعمال شدہ چیز لیں, کیا فرق پڑتا ہے. آپ برتن استعمال کرتے ہیں, ایک دفعہ دھوتے ہیں, دن میں 10 دفعہ دھوتے ہیں, تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. تو یہ سب ذہن کے اندر کی باتیں ہوتی ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پہ آسانیت رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تھا تو حضرت عائشہ نے آپ کی زرہ کو گروی میں رکھ کر کچھ اناج لا کر اس پہ تیل خریدا اور آپ کے چراغ میں جلایا تھا. اللہ کے نبی کے گھر میں چراغ بھی اپنے پیسوں کا نہیں تھا اس وقت, تو ہم اپنے آپ کو کہاں لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی اداس کرنے والی آیتیں. اگر تو صرف آپ اگلی آیتوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہی جائیں گے نا, تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. آیت 77 دیکھیے گا. افرائیت الذی کفر, کیا بس تم نے اس شخص کو دیکھ جس نے کفر کیا, نشکری کی, کس کی, پی آئے آتی نا, ہماری آیتوں کی, جس نے ہماری آیتوں کا کفر کیا. کیسے کیا؟ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا, اور کہا مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد سے لازمًا نوازا جائے گا. وہی بات جو سورہ کہف کے 5ویں رکوع میں دو لوگوں کے مقابلے میں ہم پڑھ چکے تھے. کیا کہا تھا دولت مند دوست نے؟ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت واقعی برپا ہوگی, لیکن بالفرض اگر ایسا ہوا بھی تو میں دنیا کی طرح وہاں بھی نوازا جاؤں گا, اور تم جو یہاں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہو وہاں بھی اسی حال میں رہو گے. یہ غلط فہمی ہو گئی. قریش مکہ کا بھی یہی انداز تھا, وہ عیش والی زندگی بسر کرتے تھے. دیکھیں مومن عیش کوش نہیں ہوتا, یہ تو مان دولت مند ہوتا ہے مومن, قیمتی چیزیں بھی اس کے پاس ہوتی ہیں, عیش کوش نہیں ہوتا. جبکہ کافر کے جیب میں دمڑی بھی نہیں ہوگی نا, لیکن عیش کے لیے ادھار جا کے چیز خرید کے لے آئے گا, سارا ہفتہ کمائے گا, تو آخری دن جب ویکینڈ گزرے گا تو اس کی جیب میں ایک بوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی. تو جو عیش کے مزے لے رہے تھے, وہ کہتے تھے دیکھو اللہ ہم سے خوش ہے تبھی تو ہمیں دیتا ہے. یہ وہی بات ہے جس کو مردوں میں کہتے ہیں کہ بڑا فضل ہے ہم پہ اللہ کا, غلام پہ بڑا فضل ہے, مطلب بہت کھاتا پیتا ہے, پتہ چلے فضل کی جگہ وہ آزمائش تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں جا کے بھی ہمیں ملے گا. اطلاع الغیب, کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا, اطلاع مل گئی اس کو غیب کی. امت تخذ عند الرحمن عہدا, یا پھر اس نے یا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا, یعنی اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ مجھے وہاں جا کے ملے گا, کیا غیب میں ٹھان کر اس نے جنت میں کہیں اپنے نام پہ کچھ چیزیں لکھ لی ہیں, یا پھر اللہ نے کوئی اس سے قول و اقرار لے لیا. نہیں, کلا, ہرگز نہیں, نیور. سنکتب ما یقول, ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے, بس اس کے یہ بول بھی لکھ لیں گے, اور ایسے شخص ایک ایک بات کو لکھیں گے. ونمد له من العذاب مدا, اور اس کے لیے عذاب کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. وہ کیا سوچ رہا تھا آخرت میں کیا پڑے گا میرے لیے, مال اور اولاد. اللہ کہتا ہے ہاں آخرت میں تمہیں بڑھائیں گے لیکن عذاب میں. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, اور ہم وارث ہوں گے اس سب کچھ کے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے. معنی سمجھ آئے, اس کے بول نہیں, جن باتوں کا یہ ذکر کر رہا ہے, دنیا کا مال اسباب, جب یہ دنیا سے جائے گا پیچھے ہم وارث ہوں گے. کیوں بھلا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہے الوارث. آپ اس کی تفسیر سنیں اسماء الحسنیٰ کے پیج پہ جا کر. اس کو پڑھانے کے بعد تو ایسے مجھے لگا کہ میں کسی دوسرے کی چیزوں کی رکھوالی کر رہی ہوں, سب اللہ کے پاس رہتے گا. الوارث وَيَأْتِينَ فَرْدًا, اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی, اکیلا مکیلا, خالی ہاتھ آئے گا, ہینڈ فری, یا لگیج فری, ود آؤٹ لگیج آئے گا. دنیا کا مال اسباب ہماری وراثت میں ہوگا, ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لیے لایا جائے گا, تو تن تنہا ہوگا, نہ مال, نہ اولاد, خادم, قبیلے, کنبے, دوست, کوئی ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن دنیا میں انہوں نے کیا کیا تھا, واتخذوا من دون اللہ آلہا, الحمدللہ, اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کچھ دوسرے معبود. کون سے تھے یہ معبود؟ دنیا کی چیزیں, دنیا کی محبت. کیوں بناتے ہیں یہ سب کو؟ لیکون لہم عزا, تاکہ وہ ان کے لیے مددگار بنے یا ان کو عزت دلائیں. کیا آج ہم نہیں کہتے کہ عزت کا مسئلہ ہے؟ اچھا گھر ہوتا ہے تو عزت ہوتی ہے, آئے گے کہ آگے رکھو تو عزت ہوتی ہے. کیا آج ہم نے بھی کچھ ایسے معبود نہیں بنائے ہوئے جن کو صرف عزت کا سامان بناتے؟ کئی ہفتے تو نہ بھی کہہ لیں, میرا خیال ہے مہینے میں ایک ایک دو دو بار ڈرائنگ روم کھلتے ہیں پاکستان میں ہم لوگوں میں سے کچھ کے, کب جب کوئی بڑا خاص مہمان آتا ہے اور اتنا مہنگا, اور آندھیوں کا موسم آتا ہے تو موٹی موٹی چادریں ڈال دیتے ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں جا کے بیٹھنے کی, اور ایسے سجا کے رکھے ہوئے بند کمرے کہ بلکہ جب بہت دنوں بعد کھولتے ہیں اور اندر جاؤ تو ہمک آتی ہے اور گھٹن ہوتی ہے. اور استعمال نہیں کرنا کیوں کہ اس کی تو جو نہیں, یہ اسپیشل ڈرائنگ روم ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ایک ایک گھر کے اندر دیکھیے کتنے ڈفرینٹ اب نام بن گئے, یہ کامن روم ہے تو یہ فلاں روم ہے تو یہ میڈیا روم ہے. اللہ کہتے کدھر ملی عزت اور مدد کہاں ہوئی تمہاری, تو اپنی جان چلی گئی, تم تو ماسیوں کے پیچھے ہاں پھانپ کے خود تھک گئی. اور جو گھر بڑے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ عورتوں سے میں نے سنا ہے ایک مہینہ ہو گیا میں اوپر گئی نہیں, کیا کروں, کیسے جاؤں, سیڑھیوں میں نہیں چڑھ سکتی, گھٹنوں میں درد ہے. اور پھر جب اتنی حفاظت کرتے ہیں چیزوں کی تو تھکتے ہیں تو مزاج بگڑتا ہے, موڈ بگڑتا ہے, تو پھر بچوں سے, شوہر سے, بہوؤں سے لڑائیاں رہتی ہیں. اکثر گھروں میں لڑائیاں انہی چیزوں پہ ہوتی ہیں. دادی کہتی ہے میں نے اتنی مشکل سے سنبھالا ہوا تھا, یہ چار سال پہ بہو میں کیا آ گئی اور بچے آ گئے, میری ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں. چیز ہوگی نہیں تو فکر کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل سیکفرون بعبادتہم, ہرگز نہیں, وہ تو ان لوگوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے. اب چاہے ان کو وہ بت بنا لیں جن کو یہ مورتیاں بنا کے پوچھتے تھے, یا آج کے بت جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں, یا اولیاء اللہ یا جو بھی ہیں, وہ سب قیامت کے دن ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے. ہمارے گھر کے برتن کبھی قیامت کے دن آ کے ہماری سفارش نہیں کریں گے کہ اللہ یہ مجھے دھوتی رہتی تھی اس لیے اس کی نماز قضا ہو جاتی تھی, یہ مجھے سجاتی رہتی تھی اس لیے اس کی مغرب قضا ہو جاتی تھی. اور کبھی ہمارے دوست رشتہ دار آ کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرے لیے کھانے پکاتی رہتی تھی تو ان کی مغرب کی نماز چھٹ گئی تو چھوڑ دیں. کبھی بھی نہیں کوئی مانے گا. اللہ اکبر. ویکونون علیہم ضدا, بلکہ وہ تو الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے. کیسے مخالف ہوں گی؟ یہ چیزیں ہماری, ہم نے ان کی وجہ سے عبادت چھوڑی, نمازوں میں سستی آئی, اور اسی طرح باقی چیزیں. اور بعض جب آپ دیکھیے بھائی, جب حلال سے نہیں پوری پڑتی تو پھر حرام سے لینا چاہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو دنیا میں ہی چھوڑ کر اپنی فکر کر لو. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين, کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ ان کو؟ تعزهم عزا, وہ انہیں خوب خوب اکساتے ہیں. کس پہ اکساتے ہیں؟ یہاں لکھ لیں, تمنائیں جگاتے ہیں, آرزویں جگاتے ہیں. کافر کے لیے دنیا واقعی خوبصورت ہے. کافر ایک چھوٹی سی چیز دیکھ کے یوں اچھلتا ہے کہ بس اب اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے, اور وہ جب تک اس کو لے نہیں پاتا اس کو چین نہیں آتا, اور اس طرح اس کی دنیا کی خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں, اس پہ مسلط ہو جاتی ہیں, اور اسی طرح شیطان کے کہنے پہ بھی غلط کام بھی کرتے ہیں. فلا تعجل علیہم, تو آپ ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجیے. دیکھیے اجلت کی نفی, یہ صورت میں دوسری بار بات ہوئی ہے. آیت 46 میں اللہ کے نبی کو قرآن پاک کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ وہی کے سلسلے میں آپ کا شوق اپنی جگہ, لیکن اللہ کی حکمت اور مشیت ہے, اس لیے آپ ہم سے جلدی نہ کریں, ہم خود ان کو وقت پہ پکڑیں گے. اب یہاں بتا دیے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ستا ستا کے برا حال کر دیا تھا, ظلم سرکشی. اب اللہ کے نبی کا بھی یہ دل تھا کہ اللہ ان کا فیصلہ چکا دے, لیکن اللہ کہہ رہے ابھی صبر کیجیے. سورۃ انعام اور اس کے بعد کی جو مکی صورتیں, اس میں مسلسل قریش مکہ کی سازشوں کا ذکر ہے, کٹ ہجتیاں, مخالف سرگرمیاں. اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فکر نہ کریں, انما نعد لہم عدا, ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں. اللہ ایک دم نہیں پکڑتا, تدریج باقاعدہ سسٹم کے ساتھ وقت پہ پکڑتا ہے, مشیت حکمت کے ساتھ. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ جانتا نہیں ہے, ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے, ان کی ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے, اور اسی کے مطابق ان سے جواب دہی ہوگی, پھر ان کے کرتوتوں کی سزا ان کو مل کر رہے گی. اس کے برعکس اب دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ذرا تصور تو کریں اس دن کا, جس دن ہم تقوی والوں کو جمع کر کے لائیں گے رحمان کی طرف وفد کی صورت میں, ڈیلیگیشنز. اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل تقوی کا مہمانوں کی طرح استقبال کیا جائے گا, جیسے سرکاری سطح پر وفود کا استقبال کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اتنی ہی شان و شوکت سے اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں. براتیوں کا استقبال جیسے ہمارے کلچر میں ہوتا ہے, اس کو سوچ اسی جگہ سے آتا ہے. تو کیا ہم اللہ کی اس مہمان نوازی کے لیے تیار ہیں؟ کیا حقیقت میں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے استقبال کرے؟ آپ سوچیں نا, آپ کہیں جائیں, آپ کو انویٹیشن ملا, یہ نہیں پتا کس کی طرف سے, کا سرپرائز ہے, بس بہت خوبصورت ہوٹل, بہت اچھی جگہ, جو بھی آپ اپنے امیجنیشن سے سوچ لیں, اور آپ اس سوچ میں جاتے ہیں پتہ نہیں ہوسٹ کون ہے, اور جب وہاں گئے تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دروازے پہ کھڑے آپ کے استقبالیے کے لیے. کیا یہ زیادہ خوبصورت چیز ہے یا پھر اگلی بات جس کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا, اور مجرموں کو ہم ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے. جیسے جانوروں کو ہانک کے لے جاتا ہے نا مالک پانی پلانے کے لیے گھاٹ پہ, اس طرح جانوروں کو ہانکا جائے گا, جانوروں کی طرح ہانکا جائے گا. پیاس کی شدت سے ان کی جان بنی جان پہ بنی ہوگی, 50,000 سال کا دن کاٹ چکے ہوں گے پیاس سے میدان حشر میں. تو ان کو لے کے جائے گا. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا. کوئی سفارش نہیں کرے گا سوائے اس کی جس نے خود اللہ سے اپنا عہد نبھایا, جس کی زندگی اللہ کی فرما برداری, اطاعت اور بندگی کی ہو. ہوتی ہیں لفظشیں, کوتاہیاں, گناہ معاف کر دے گا اللہ, شرط یہ ہے کہ عہد شکنیاں نہ ہو, غداری نہ ہو, دھوکے بازی نہ ہو, ترجیحات کا رخ متعین کرنا پڑتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, وہ کہتے ہیں رحمان نے اپنے لیے اولاد تجویز کی ہے. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کفار مکہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, اور عیسائی یعنی نصرانی جو عیسیٰ کو بیٹا کہتے تھے. فرمائے لقد جیتم شیئاً اِدّا, دیکھو تم یہ ایک بہت بڑی بات لائے ہو. یہ بہت بڑی بات کہہ کے آئے ہو تم, چھٹی نہیں ہے. آپ سوچے ذرا, جب کوئی کہتا ہے جیزس گاڈ یا جیزس سن آف گاڈ, کیا ہمیں یہ آیت یاد آتی ہے کہ بہت بھاری بات ہے؟ اور ادا کا لفظ ہے ناقابل برداشت, گستاخی کے لائق بات ہے یہ عقیدہ گھڑنا کہ اللہ کے بچے. تقاد السماوات یتفطرن منہ, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض, اور زمین شک ہو جائے. وتخر الجبال هدا, اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے. کس بات پہ اتنا غصہ کہ ان دول الرحمانی ولدا, کیا یہ رحمان کی اولاد بناتے ہیں؟ یہود نے عزیر کو, عیسائیوں نے مسیح کو, اور قریش مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا. اللہ فرماتے ہیں وما ینبغی للرحمن یتخذ ولدا, اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. پیچھے سورۃ نحل میں آپ نے بیٹی کی بات پڑھی, وہاں میں نے آپ کو اس آیت کا ریفرنس دیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹی کی پیدائش پہ غصے کا شکار کی, کہا ہے کہ میرے نام پہ بیٹیاں منسوخ کرتے ہو. تو اس آیت میں دیکھیے اللہ بیٹے کی بات سن کے بھی کوئی خوش نہیں ہوتا کہ تم میرے بیٹے لاتے ہو. کیوں؟ اب دیکھیے کہ اولاد کی خواہش اور ضرورت ایک کمزوری ہے, اور اللہ کمزوریوں سے پاک ہے, نفس ہے. ہم کمزور ہیں, ہمیں طاقت کے لیے اولاد چاہیے, ہم مر جائیں گے, ہمیں اپنے لیے بڑھاپے کے لیے چاہیے, کمزوریوں میں مال کے وارث چاہیے. اللہ کو ضرورت نہیں. کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تو اصل میں اولاد کی شکل میں ہم اپنی بقا چاہتے ہیں, تو اللہ تو ویسے ہی باقی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو. آپ پتہ کہ جو پیرامڈس ہیں مصر میں, فرعونوں نے جو قائم کیے تھے, وہ کیوں کیے تھے؟ اس لیے کیے تھے کہ دنیا میں ان کا نام رہے, اور اس سوچتے تھے کہ جب ہم اگلے جہان میں جائیں گے تو ہمیں مال, اولاد, سونے چاندی کی ضرورت ہوگی. تو جب وہ مرتے تھے نا, تو اپنے ساتھ اپنی دولت کو بھی دفنانے کی وصیت کر جاتے تھے. یہ جو پیرامڈ اتنے اونچے اونچے آپ دیکھتے ہیں نا ٹرائنگل, اس کے اندر ان کے گھر کے سامان ہوتے تھے. وہ ایسا ایسا سونا چاندی چوروں نے لوٹ لیا, اور جو لاشیں تھیں وہ میوزیمس میں چلی گئیں, آج اندر سے خالی کھوکھلے. یہی خیال تھا ان کا بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہمارے انمٹ نقوش ہوں, یادگاریں قائم کریں. قانین کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمین میں مگر وہ آئے گا رحمان کے حضور بندے کی حیثیت میں. جو مرضی ہو جاؤ, جدھر مرضی چڑھ جاؤ, جتنا نام اونچا کر لو, مقام کر لو, اللہ کے ہاں تم نے عبد بن کے آنا ہے. عبدی, یہاں سے دیکھیں اللہ کے نبی کی بھی بات ہے نا, عبدہ و رسولہ, اللہ کے نبی بھی عبد ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا, حمد کا جھنڈا, اور آپ وہاں اللہ کی تعریف بیان کریں گے. کہا جو مجھے آج نہیں پتا, لیکن میں بھی وہاں بندہ بن کے جاؤں گا. اسی طرح سورۃ مائدہ آیت 116 میں حضرت عیسیٰ کے بندے ہونے کا ذکر ہے. یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, تو کہیں گے میں نے تو نہیں کہا تھا. تو آخری آیت لقد احصاہم وعدہم عدا, اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور پوری پوری گنتی کر رکھی ہے. ایسے لگ رہا ہے آپ کو یہ آیتیں پڑھتے ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ سب پہ نظر رکھا ہوا ہے. جس کو کسی کو تاڑنا ہوتا ہے نا, دور سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کر کیا رہا ہے, بعد میں پوچھو گی کرنے دو جو کر رہے ہیں, سب کو گنا جا رہا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, دوبارہ بات آ گئی, قیامت کے دن سب کے سب آنے والے اکیلے اکیلے آئیں گے. وہاں فرد کی سطح پہ محاسبہ ہوگا. یہ نہیں کہ فیملی سسٹم ہوگا, آؤ بھائی ایک فیملی آؤ حساب کر لو, ماں باپ اولاد شوہر بچے کوئی آپ کے ساتھ وہاں نہیں جائے گا. نفسی نفسی ہر فرد کو اپنی فکر ہوگی. اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے تو ہر ایک کو اپنی اپنی بڑھ جاتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, ان قریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اس کو ہائی لائٹ کریں. آخر میں یہ بات نکلی ہے, وہ کہتے ہیں نا یہ مال و دنیا یہ گھر گھرستی, ہم چاہتے کیا ہیں کہ ہمیں اس کے ذریعے لوگوں سے محبت ملے. اللہ کہتے ہیں تم ایمان کے بعد عمل صالح کرو, اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ڈال دے گا. مکہ کے کٹھن حالات میں یہ خوشخبری تھی جو ایمان والوں کو دی جا رہی تھی کہ آج تو ہر طرف شور ہے, مخالفتیں, جیسے آج آپ نئے قرآن کی طرف نئے نئے آتے ہیں تو ہر طرح سے ریزسٹنس, کاننے یہ نہ کرو نہ جاؤ نہیں پڑھو نہیں سنو نہیں اسلام پہ آؤ. لیکن کچھ دن کی بات ہے سب بدل جائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے ابو بکر کی شخصیت پر لوگ آج بھی عقیدت اور محبت کے پھول نچاور کرتے ہیں. بلال کون تھے؟ سیاہ حبشی. اور آج ان سے کتنی محبت ان میں محسوس ہوتی ہے, تعظیم. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہے, بس تم بھی اس سے محبت رکھو. چنے سے جبرائیل علیہ السلام اسے محبوب رکھتے ہیں, پھر وہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو محبوب رکھتا ہے, بس تم سب بھی اس کو محبوب رکھو. چنے سے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد اس کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے, یعنی پھر دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو آپ دیکھیے وہ حضرت امام بخاری سے ہمیں کیوں محبت فیل ہو رہی ہے, کیا لگتے تھے ہمارے؟ اللہ محبتیں ڈال دیتا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, تو ہم نے آسان کر دی اس قرآن کو آپ کی زبان میں. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, تاکہ آپ بشارت دے اس کے سب متقین کو اور خبردار کرے جھگڑالو قوم کو. تقابل دکھ رہے آپ کو پوری آیتوں میں کہ آپ دعوت کا ذریعہ دعوت دیتے رہے, جو ایمان والے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے, اور جھگڑالو قوم کو آپ بتا دیجئے کہ تمہارا انجام برا ہے. نذیر اور بشیر ہونا. سورہ قاف آیت 45 میں بھی آتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید, بس نصیحت کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس کو جو میری وعید سے ڈر جائے. سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے آیت 57 اور 58 میں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین, تو بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ وہی لے گا جس کا دل ٹھیک ہوگا. خراب پیٹ والا کوئی بھی کھانا کھا لے نا تو بیمار ہوگا. صحت مند بندے کو جو کھانا طاقت بن کے لگتا ہے بیمار کو وہ کمزور کر دیتا ہے. اس لیے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی بنیادی تھیم دے, کہ پورے سبق میں ایک ہی تھیم تھا کہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے پھرنے والے, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, ان سے پہلے بھی ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. حَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ, کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی؟ کہیں ہے کوئی بندہ قوم عاد کا, قوم ثمود کا, قوم لوط کا؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا, یا کبھی آپ سنتے ہیں ان کی بھی بھٹک بھنک بھی؟ جو قومیں چلی گئیں جو دنیا سے مر مٹ گئیں وہ نہیں رہیں, تو آج تم نے اتنی شان دکھا کر کیا کرنا ہے, تم نے بھی نہیں رہنا. تو سورت مریم میں بنیادی طور پہ تھیم یہی کہ دنیا کو مرکز بنانے کی بجائے اللہ کو مرکز بناؤ تاکہ تمہارے لیے کام کرنا آسان ہو. آپ ساتھی پوچھتے ہیں نا کہ ہم کہاں سے شروع کریں. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ دل میں اس دنیا کی بے ثباتی ڈال لیں. کوئی چیز لینے جاتے ہیں نا پسند آئی جاتی ہے, جائیں گے تو پسند تو آئے گی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نہ بھی لینا ہو تو چیز لے کے ہی بندہ پلٹتا. سوچیں کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ کوئی اور لے لے؟ نہیں تو پتہ نہیں پھر میری موت میں کتنے دن ہے, کوئی اور لے لیا تو بہتر ہے کہ پھر میں نہ ہی لوں. اور عموماً دیکھیے کہ ہمارے بات ہماری ان کو مل جاتی ہیں جن کو ہم پسند بھی نہیں کرتے, زندگی میں نہیں دینا پسند کرتے. بعد میں لوگوں نے یوں دیکھنا چن کے کوئی چیز ان کو اچھی لگی وہ لے جائیں گے, باقی سب سیدھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور اپنی محبت اس کی جگہ پہ ڈال دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام کا جواب سب دیتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے بھی دیتے ہیں لوگ. اب یہ تو وہی بتائیں گے نا, فرض ہوتا ہے آپ کو تو سلام کا جواب دینا. چلیے ٹھیک ہے, نماز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, آج کے لیسن سے ہم نے کیا باتیں سیکھی, کیونکہ بہت ساری ہیں, لیکن ایک بیسک کوئی ایک پوائنٹ آپ لوگ سب لکھیں کہ ہم آج کے لیسن سے اپنے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں. آخرت اور موت, یہ دو ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہی بہت ہی ایک اسٹرانگ ریمائنڈر بنتے ہیں, اور پھر اپنے ارد ساری چیزوں کا محاسبہ بھی ہم لینے لگ جاتے ہیں, اور ہمارے عمل کی بھی ہمیں فکر پڑ جاتی ہے. الحمدللہ گڈ, دنیا کو اس کی حیثیت کے مطابق ہی رکھیں. بالکل, یعنی اصل مقصد آخرت کا گھر بنانا ہے, دنیا کا نہیں. دنیا کی محبت سے نکلنا ہے, دنیا ڈسپشن, دنیا کی اہمیت کو ختم کریں, آخرت کی فکر کریں. ڈونٹ بی فولڈ بائی گلیمر آف دنیا, فوکس آن آخرت. اللہ کو مرکز بنائے دنیا کو نہیں. بالکل صحیح, دنیا کی فکر نہیں کرنی, اور پل صراط کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلنا ہے انشاءاللہ. بالکل, put your trust in the everlasting because all else will finish. یہ سب باتیں ماشاءاللہ کتنی اچھی, اور ہم جب ان کو سوچتے ہیں تو ہمارا اور ذہن بھی کھلتا ہے نا, اور ہر چیز کلیئر ہوتی ہے. بس اللہ سے دعا بھی, اور ہم اپنی کوششیں بھی ڈالیں گے کہ یہ ہمیں ہر وقت یاد رہے, ایمان کے ساتھ عمل کرنا انشاءاللہ. رحمت اور رحمان کا ورڈ بار بار آیا ہے. جی بالکل, چیزوں کی زیادتی سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ ریڈنگ 5 ٹائمز اے ڈے از ناٹ دی اینڈ, رادر دی بگننگ, ریئل ورک سٹارٹس آفٹر دیٹ. بالکل بالکل صحیح بات ہے, دنیا بھی پل صراط ہی ہے, بالکل ایک سفر ہی ہے. یہاں سے بھی بچتے بچتے نکلنا ہے, لیکن جو شخص یہاں سے نہیں نکلتا بچتے بچتے, تو وہ ایک بہت خطرناک جگہ پہ گر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا محاسبہ کریں گے, اپنا تزکیہ کریں گے, اور اپنے اعمال کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیر. واسلم جزا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.